أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر فكرمنا بنور الفحر. اللهم أفتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن قلوبك برحمتك يا أرحم الراحمين. نصلي على محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي أجل الله تعالى فرجه. درود بجي محمد عليه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك قدّه زكريا. عزیزان گرامی، موضوع آپ کے سامنے ہے. سورہ مریم کی اس آیت سے مدد طلب کرنی کہ پروردگار عالم تمام تر عظمت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، کہ جس کو تفسیر کے مطابق اسماء اعظم بھی کہا گیا ہے، کہ جس سے کاف سے کافی، ہا سے ہادی، عین سے ولی، عین سے عالم، یا سے ولی، اس طرح کچھ تفاسیر بھی بیان کی گئی ہے اس کی. لیکن عزیزو، یہاں پہ بات تفسیر کے لیے تعبیر کی کرنی ہے، اور کاف ہا یا عین صاد بڑی اہم تعبیر کا حامل، اتنی اہم تعبیر رکھتا ہے کہ اس تعبیر کو میری جان پہ تو مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جناب زینب السلام اللہ علیہ سے فرماتے ہوئے نظر آتے. کہاں؟ جب آپ سورہ مریم کی تفسیر کوفیوں کے درمیان، کوفی خواتین کے درمیان بیان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ تفسیر سنی اور ایک مرتبہ بیٹی کو قریب بلایا اور پھر اس تفسیر کو دریافت کیا اور اس کے ساتھ فرمایا اس تعبیر کو بھی سن لو کہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے. اور فقط امیر المومنین سے نہیں بلکہ ہماری جان پیدا اپنے زمانے کے امام پر، کہ خصائص الحسینیہ صفحہ نمبر 222 پر بیت المقدس میں گریا موضوع یہ ہے، اور اس پہ اس آیت کو لکھ کر یہ بیان کیا گیا، اور جبکہ احتجاج ہوئے بھی کہ اس آیت کی تعبیر خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے عبداللہ اشعری سے بیان کی، کہ جب عبداللہ اشعری نے یہ سوال کیا کہ اس کاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے، اور امام نے کہا سنو کیا مراد ہے. مراد یہ ہے کہ کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت ہے، یا سے یزید ہے، اور وہ تمام جو آپ بارہا سنتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو بھی بیان کیا اور فرمایا سنو یہ کب پروردگار عالم نے زکریا سے بیان کیا، جب زکریا کو اسماء مبارکہ کی تعلیم دی گئی پنجتن پاک کی، اور جب بھی وہ چاہتے تھے ذکر الہی کریں اسماء مبارک کے ذریعے توسل کیا کرتے تھے، اور ایسے میں ایک روز یہ سوال کر بیٹھتے ہیں قدرت الہی سے، قادر مطلق سے، کہ بار الہ کیا وجہ ہے جب میں چار بزرگ ہستیوں کے نام لیتا ہوں میرے دل سے سارا غم و اندوہ نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ سرشاری و فرحت ہوتا ہے، لیکن جب میں پانچویں بزرگوار کی طرف آتا ہوں میرا دل غم و اندوہ سے بھر جاتا ہے. کہ بس یہ سوال تھا، جواب کون دے رہا ہے؟ پروردگار عالم. سنو کیا وجہ ہے کاف ہا یا عین صاد، امام اس کی تعبیر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کے ذریعے پورا واقعہ کربلا جناب زکریا کو بیان کیا گیا، اور جناب زکریا نے جب اس واقعہ کربلا کو سنا روایت میں خود بیت الحزن میں گریا, بیت المقدس میں گریا, یہی بیان کر رہا ہے. کہا کہ روایت میں تین روز تک بیت المقدس سے باہر نہیں نکلے, تین روز تک گریا کرتے رہے مسجد میں. اور اس کے بعد ایک دعا کی کہ یہ نتیجہ آخر میں بیان کرنا ہے مجھے. فقط یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں ذاکر خدا کی ذات تھی اور سننے والا ذکر کو نبی کی ذات تھی, نبی اس ذکر کو سننے والے. یہ عزاداری پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی تھی, یہ مصائب حسین پہلی مرتبہ بیان نہیں ہو رہے تھے, بلکہ اگر روایات شاہد ہیں, روایات کو آپ اٹھا کر دیکھیں, فقط خلقت ملائکہ ہی کے وقت عزاداری برپا نہیں ہوئی, بلکہ اس کے بعد بھی آدم سے لے کر خاتم تک اس عزاداری کو برپا کیا گیا. ذکر خدا کرتا تھا, سننے والے انبیاء ہوتے تھے. عجب مرتبہ ہے, سننے والے انبیاء ہوتے تھے. اور فقط یہی نہیں بلکہ خاتم المرسلین, روایات گواہ ہے کہ میں نہیں ان روایات کی طرف جائے, خاتم المرسلین نے اس ذکر کو نبھانا شروع کیا. ولادت امام حسین سے لے کر رحلت تک کئی مرتبہ رسالت ماب ذاکر ہوتے تھے, سننے والے اہل بیت ہوتے تھے. کتنا مرتبہ ہے اس عزاداری کا, کتنا بلند مرتبہ ہے کہ عزاداری اس مرتبے پر ہے کہ کبھی ذکر خدا کرتا ہے سننے والے انبیاء ہوتے ہیں, کبھی ذکر رسول کرتے ہیں اور سننے والے اہل بیت ہوتے ہیں. عزیز علی گرامی, یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ حسین کا ذکر ہے, یہ حسین کا ذکر ہے. جبھی تو رسالت ماب نے فقط یہی پر کفایت نہیں کیا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین, نا اس سے بڑھ کر بات کہہ دی. اور وہ بات کیا کہی؟ وہ بات یہ تھی کہ من احب الحسین فقط احب اللہ, بہت بلند جملہ ہے رسالت, من احب الحسین فقط احب اللہ, جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. در حقیقت حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے, حسین کا پہلا ذاکر خدا کی ذات ہے. کتنا بلند ہے یہ عزاداری, کتنا بلند مرتبہ ہے عزاداری کا. عزیز علی گرامی, ایسے ہی تو نہیں کہتے میری جان پہ دو. امام جعفر صادق ناطق قرآن علیہ السلام نے کہ نفس المحموم لسلمنا تسبیح وحمه لنا عباد, کیا کہا؟ ایک آہ کھینچنا بھی ظلم پر, اس ایک آہ ایک سانس لینا بھی, ایک درد بھری سانس لینا بھی ظلم پر, تسبیح رب ہے, تسبیح رب اور عبادت ہے. ثابت ہو رہا ہے عزاداری عبادت ہے. فقط یہ نہیں, جملوں سے نہیں بلکہ آ کر شاعر, میری شاعرہ خوان نے بہت خوبصورت انداز میں شاعری کو بیان کیا, آ کر شاعر بیان کرتے ہیں امام کے ساتھ, جعفر ابن عفان چھٹے امام کے سامنے, دیکھ لیں جیسے شاعر بھی, فرض تک جیسے شاعر بھی ذہنوں میں حتمن ہیں آپ کے, کہیے آ کر بیان کرتے ہیں, شعر پڑھتے ہیں, اور جو ارد گرد امام کے افراد ہیں وہ امام گریا کنہ ہو جاتے ہیں. جب گریا کنہ ہو جاتے ہیں, اشعار تمام ہوتے ہیں, ان گریا کنہ نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں شاعر کے جانب. جانتے ہو اس وقت فقط ہم نے گریا نہیں کیا بلکہ اس محفل میں ملائکہ بھی موجود تھے اور ان ملائکہ نے بھی گریا کیا ہے. اور جانتے ہو یہ تمہارا شعر کا پڑھنا اور ہمیں رلانا اور تمہارا رونا تم پر جنت کو واجب کر گیا اور تمہاری مغفرت کر گیا, کیونکہ میرے جد خود فرماتے ہیں جو حسین کے لیے روتا ہے, جو حسین کے لیے رلاتا ہے جنت اس پر واجب ہے. بلا وجب الجنہ, جنت اس پر واجب ہے. اب غفر لہ, اور سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنی بلند ہے, اتنی بلند عبادت ہے عزاداری. عزیزانِ گرامی, اتنی بلند عبادت ہے عزاداری. بس سمجھ لیں کہ بہترین عبادتوں میں, کیونکہ عبادت میں آپ کسے کہتے ہیں؟ جس سے خدا راضی ہوتا ہے, جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے, وہ کام عبادت بن جاتا ہے. عبادت فقط نماز روزے تک تو نہیں ہے, نماز روزہ عبادتوں میں سے ایک ہے. اسی طرح عزاداری بہترین عبادت, بہترین درجے پر فائز عبادت ہے. ذہن میں رہے عبادت کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں, ہے ایسا نہیں ہے؟ عبادت کے دو پہلو ہوتے ہیں, ظاہری پہلو, مانوی پہلو. اور دونوں پہلو بڑی اہمیت رکھتے ہیں. دونوں پہلوؤں سے آپ چشم کسی ایک پہلو سے آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے. ظاہری پہلو کیا ہے نماز کا؟ کا ظاہری پہلو تکبیر الحرام سے شروع ہو کر سلام تک جاتا ہے, یہ نیت سے کہہ دیں آپ, سلام تک جاتا ہے. اور اس میں ذرہ برابر خلل واقع نہیں ہونا چاہیے. اس میں ذرہ برابر خلل کا واقع ہونا, نیت کا پلٹ جانا, کسی اور کا نیت میں شامل کر دینا, یہ سب کیا کرتا ہے؟ نماز کو باطل کرا دیتا ہے. ظاہری پہلو اتنی اہمیت رکھتا ہے. اچھا تو پھر مانوی نا, مانوی بھی اہمیت رکھتا ہے. کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کہ آداب الصلاۃ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں خشوع خضوع کتنی اہمیت ہے, تفہیم کتنی اہمیت کی حامل ہے, کتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ آداب. کہ بعض دفعہ اگر آداب سے خالی نماز ہوتی ہے, ظاہر بالکل صحیح تھا اس کا, لیکن کون سی نماز ہے جو سیاہ حالت میں پڑ جا رہی ہے؟ وہ نماز ہے جو منہ پر دے کر ماری جائے گی, وہ نماز ہے. تو اس کی معنوی حالت بھی اہمیت رکھتی ہے, اس کی ظاہری حالت بھی. ایسے ہی روزے کی طرف آ جائیں ہم, روزے کی بھی ظاہری حالت کتنی, فجر سے لے کر مغرب تک کیا کرنا ہے؟ نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا, یہ ظاہری حالت. مانوی حالت کتنی کا مانوی حالت امام میری جان پیدا ہو امیر المومنین پر فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں جنہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. آقا ظاہری حالت تو پوری کر لی, کا آداب نہیں رکھتے ہیں, آداب نہیں رکھتے, جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, افترا باندھ رہے ہیں, بہتان باندھ رہے ہیں, کیا ہے؟ روزے کو ہاتھ سے دے دیا. ہاں مانوی حالت بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے اس کی, فقط ظاہری حالت کی پایات نہیں کرتے. عزیزان گرامی, بس یہ بہترین عبادت حتماً ہونا چاہیے نا. اس کی ظاہری حالت کی بھی اہمیت, اس کی آداب کی بھی اہمیت, اور اسی پہ بات کرنی ہمیں. لیکن قبل از اس کے عرض کرتی چلوں, جس طرح ہر وہ کام جو خدا کے نزدیک کر دے مجھے آپ کو, ہر وہ امر جو خدا کی رضا کا باعث بن جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت. کہا ہر عبادت شیطان کو ناگوار ہوتی ہے, ایسا نہیں, ہر عبادت شیطان کو ناگوار. وہ عبادت کہ جو خدا کے قرب کا باعث بن رہی, شیطان کو اتنی زیادہ گرا ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ اس کے لیے سخت ہو جاتی ہے, اور پوری کوشش ہوتی ہے اس کو روک دے اس عبادت سے. نماز کا نماز حتیٰ ایسا ہے شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے, کتنی کوشش کرتا ہے نماز سے باز رکھے. اچھا اب نماز پڑھنے ہی کھڑا ہو گیا تو کیا کروں؟ ایسا کر دوں کہ نماز کی حالت سے ہی خارج ہو جائے, سوچنے لگے کچھ کچھ اور دھیان چلا جائے, نماز میں نہ رہے, ریا آ جائے, نماز میں کسی اور کو شامل کر لے تاکہ اس حالت سے خارج ہو جائے, کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا قرب الہی سے محروم رہے گا, اور یہی شیطان نہیں چاہتا. یہی شیطان یہ نماز سے روک سکتا ہے, یہ روزے سے روک سکتا ہے. تو وہ عبادت جو بہترین عبادت ہے, ذہن میں رہے شیطان بھی ایک طرح کا نہیں ہے, شیطان جنی بھی ہے شیطان انسی بھی ہے, شیطان جنی بھی ہے شیطان انسی بھی ہے. بس اب وہ شیطان جو نہ نماز کو پسند کرے نہ روزے کو پسند کرے کیسے چاہے گا کہ یہ عبادت خدا کے قرب کا باعث بن جائے, حسین کی محبت خدا تک لے جائے, حسین کی چاہت خدا تک لے جائے, ایسا کام کر دوں کہ کسی طرح اس حالت سے خارج ہو جائے. کہا نا کہ ابلیس نے باقاعدہ, وہ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت وہ جو ہے وہ ابلیس کا پیغام تھا کہ وہ جو ہے شورا بلا بیٹھی اور بلا بیٹھا اور پورا جو ہے وہ دے رہا ہے مشورے دے رہا ہے کس طرح ان کو نکالا جائے, کہ جو برہمینوں کو سیاست کے پیج میں وہ فاقہ کش, جو اصل شعر میں یہیں سے لے لوں, وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اگر اسلام خدا کے نزدیک کر رہا ہے تو یہ اسلام ہی حجاز و یمن میں نہیں رہنا چاہیے. اگر خدا کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس کے وجود میں ہے تو اس روح کو ہی نکال دے, ظاہر باقی رہ جائے, فقط فقط رسومات باقی رہ جائے. عزیزانِ گرامی, علامہ اقبال نے ایک بہت پیارا نام دیا ہے, پیارا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نام واقعی بڑا ثابت آ رہا ہے, اور وہ نام دیا ہے ایسے لوگوں کو ابلیس کے سیاسی پرزن, ابلیس کے سیاسی پرزن، وہ جو آ کر ثقافت کی یلغار کرتے ہیں اور اسلام کو اور دین کو اور ایمان کو لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں، درحقیقت کون ہوتے ہیں؟ کہ ابلیس کے سیاسی پرزن. یہ سیاسی فرزند جو نہ اسلام کو ہمارے ہاتھ میں رہنے دینا چاہتے ہیں، نہ ایمان کو ہمارے ہاتھ میں رہنا دینے چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آزاداری جیسی عبادت کو ہمیں خلوص سے انجام دینے دیں، کیا کریں؟ پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ آزاداری اگر پورے آداب کے ساتھ بجا لائی جائے، آزاداری اگر پورے احکامات کے ساتھ بجا لائے، پورے دستورات کے مطابق بجا لائی جائے، انقلاب برپا کر دیتی ہے. اور پھر ایران جیسی قوم کا بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے نظر آتے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم اور سفر کی بدولت ہے، ہم مقروض ہیں حسین ابن علی کے. اور پھر جو ہے وہ حزب اللہ کے قائد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حزب اللہ کے قائد یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری ساری کامیابیاں جو ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے، جبکہ ان کامیابیوں کو حسین ابن علی کے فرزند کے جانشین کی بدولت بھی آ کر قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس پہ بھی بات کرتے. یہ کامیابیاں پریشان کر دیتی ہیں ابلیس کے فرزندوں کو، یہ کامیابی ابلیس کے سیاسی پرزندوں کو پریشان و مسترب کر دیتی ہیں کہ کس طرح ان کامیابیوں کو جو یہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور قرب الہی کے مقام پر پہنچ رہے ہیں، ان سے چھینا جائے. میں آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آرام سے بیٹھ کر نظارہ کریں نا. 1999 بلکہ اس سے پہلے سے پریشان تھے، لیکن 1999 میں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے. اور تل ابیب میں باقاعدہ ایک کانفرنس کی گئی، اور اس کانفرنس کو صرف اس لیے کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ کیا چیزیں ہیں جو شیعوں کی کامیابی کا باعث بن رہی ہیں. وہی ہمارے مقابلہ کر اپنا کامیابی، 23 روزہ جنگ میں کامیابی، اور پھر خود حزب اللہ کا اسرائیل کے مقابل کھڑا ہو جانا اور اسے عنکبوت کہہ کر للکارنا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی تھی. کہیں کامیابیاں دیکھ کر دنگ ہے. اور آ کر تل ابیب میں باقاعدہ کانفرنس کی گئی، اور اس کانفرنس میں باقاعدہ جائزہ لیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ اتنے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. جانتے اس جائزے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس جائزے کے نتیجے میں ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینک موجود تھے، انہوں نے کہا ان کے پاس تین چیزیں ہیں جو انہیں کامیاب بنا رہی ہیں. اور وہ تین چیزیں انہوں نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کی، یہ بھی ایک پیرایا تھا، میری خواہش آ رہا ہے یہاں پہ موجود ہے، یہ بھی ایک پیرایا تھا. اور وہ کیا کہ کہا کہ ایک ولایت کا پرندہ ہے اور اس پرندے کے دو پر ہیں، یہ پرندہ انہیں پرواز دے رہا ہے. وہ ولایت کا پرندہ ولی فقی اور دو پر اس کے کیا ہیں؟ عاشورہ اور انتظار. یہ تین چیزیں ہیں جو انہیں کامیاب بنا رہی ہیں، یہ تین چیزیں ان کے پاس ہیں. ایک مرجیت ہے، دو عاشورہ، پہلے آپ لے لیں، ایک آزاداری ہے، عاشورہ یعنی وہی آزاداری، دو انتظار ہے، اور اس انتظار میں مرجیت کے اور ولی فقی کے گرد جمع ہو جانا، یہ تین چیزیں جو انہیں کامیاب بنا رہی ہیں. اور جب تک ان سے تین چیزوں کو نہ چھینا جائے، ان کے ہاتھ سے نہ لیا جائے، یہ اسی طرح کامیابی کے سفر طے کرتے چلے جائیں گے. اور نتیجتاً منصوبہ بندی شروع کر دی انہوں نے. میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جائزہ لے کر آرام سے بیٹھیں گے نا، باقاعدہ منصوبہ بندی کی، وہ منصوبہ بندی جس کی طرف ولی فقیر ولی امر مسلمین جو ہے رہبر معذب بار بار اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بار بار کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کی سازشیں ہیں، کہ جس کے مطابق منصوبے یہ ہیں کہ انہوں نے دو اپنے CIA اور MI6 کے ذریعے دو گروہ مسلمانوں میں تشکیل دیے ہیں، اور وہ دو گروہ اس لیے تشکیل دیے ہیں کہ مسلمانوں کو ان ہتھیاروں سے جن سے کامیابی حاصل کرنے میں نہتا کر دیا جائے. وہ دو گروہ کون سے تھے؟ CIA نے ایک گروہ جو تشکیل دیا، وہی طالبان سے ہوتا ہوا بالآخر داعش تک پہنچتا ہے، وہ داعش جو ہر چیز کو شرک قرار دے کر واجب القتل قرار دے دے اور مکمل آجر جائے کو ہر ملک میں داخل ہو کر سر کو تنوں سے جو ہے جدا کرتی بھی اور بچوں کو جو ہے وہ شہید کرتی بھی نظر آتی ہے، اور دوسرا گروہ خود شیعت کے اندر تشکیل دیا گیا. اور وہ گروہ کس نے؟ MI6 نے، ملٹری یونٹ نے، ان کے MI6 نے ایک گروہ تشکیل دیا جسے جو ہے رہبر معظم نے، میں لے کر آئی تھی کلپ لیکن آج یہاں پر کچھ انتظام نہیں ہے، وگرنہ میں کلپ دکھانا چاہتی تھی آپ کو، وگرنہ آپ لوگ اپنے اس پہ خود جو ہے سرچ کریے رحمان موسم کے بیان کو، کہ وہاں پر آپ نے کہا کہ اس گروہ کا کام کیا ہے اور یہ گروہ کن اہداف کی وجہ سے تشکیل دیا گیا ہے اور یہ گروہ اس کام کو کس طرح انجام دے رہا ہے۔ یہ MI6 کا جو گروہ ہے، ان کا انہوں نے جو گروہ تشکیل دیا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہر مقدسات کی توہین کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، دونوں کے مقدسات کی، کس کے مقدسات کی؟ اہل تسنن کے مقدسات کی بھی جو ہے توہین کرتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے رہبر معظم کا فتویٰ تھا کہ برملا اس طرح حرام ہے کہنا، کیونکہ انتشار کا باعث ہے، تفرقے کا باعث ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں وحدت ہو جائے۔ کہا لیکن اس کے مقابل آ کر یہ اپنے ان کے باقاعدہ چینلز ہیں، وہ چینلز کہاں سے؟ امریکہ سے کام کر رہے ہیں، لندن سے کام کر رہے ہیں، ان چینلز کے ذریعے باقاعدہ یہ اہل بیت کے مقابل، اہل بیت کی نہیں بلکہ بعض جگہ میں کہوں گی جب اہل بیت کے علماء کی جو ہے وہ توہین کی جائے تو وہیں کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ علماء کی توہین کرتے ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھ کر علماء کو برا بھلا کرتے ہیں، یہ مراجعین کی توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ آیت اللہ بہجت سے لے کر آیت اللہ جواد عاملی، حسن زادہ عاملی، ہر ایک جو ان کے مقابل نظر آتا ہے اس کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ فقط یہ بلکہ اہل سنت کی بھی جو بھی تمام ان کی مقدسات ہیں ان کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اہداف آپ کے سامنے ان کے مشخص ہو جاتے ہیں کہ یہ انتشار پیدا کر دیں لوگوں میں، لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں تاکہ وہ دشمن جو کام کرنا چاہتا تھا اسے آرام سے انجام دے۔ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ابھی حال ہی میں جو یہ کہا جا رہا ہے، اگر آپ نے سنا ہو یہ جملہ کہ یہ کہا جا رہا ہے بڑے بڑے مفکرین کی طرف سے، یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والا ماہ محرم سخت ترین قرار پا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حال ہی میں ان کی ایک میٹنگ پھر ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں باقاعدہ طے کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس منصوبے کو، یہاں تک کہ ایک ایجنڈا بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈال دیا تھا اپنے مختلف جو ہے ویب سائٹس پہ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمیں اب ممبروں سے یمن، بحرین اور جو ہے وہ دوسری جگہوں کی باتیں نہیں سننی ہیں، ہمیں ممبروں سے صرف پہلے بات کا ذکر سننا ہے، ہمیں خیبر و خندق کے علاوہ کچھ نہیں سننا ہے۔ عزیزہ میری موجود ہے یہاں پر، عزیزوں بس یہ جملے، اور پھر فقط یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ فقط یہ چیزیں ہمیں نہیں سننی بلکہ ہمیں کسی بھی جو ہے وہ دستور نماز اور روزہ اس کا بیان نہیں، بلکہ وہی چیزیں جو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہوئے نظر آئے تھے خیبر و خندق، وہی ہمیں دہراتے ہوئے سنائی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے باقاعدہ اس طرح کے الفاظ کے ذریعے اور شاید بہت ہی زیادہ توہین آمیز الفاظ کے ذریعے جو ہے علماء کا ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سننا، ہمیں یہ سننا ہے، باقاعدہ ایک ایجنڈا جاری کر دیا گیا، اس لحاظ سے سخت ترین کہا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ میرے آپ کی وحدت، میرے آپ کا ہمدل ہو کر ایک نظریہ ہو کر اس راہ میں قدم اٹھانا، اور کس طرح قدم اٹھانا، مت سمجھیے گا یہ پہلی مرتبہ اس طرح کے گروہ تشکیل پا رہے ہیں، یہ گروہ معاویہ کے زمانے سے تشکیل پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معاویہ نے 40 سال کام کیا تھا بغداد میں، بصرہ میں، نہ جانے کہاں کہاں گروہ کھڑے کر دیے تھے، لیکن ان تمام گروہوں کا جواب کس نے دیا تھا؟ مجھے بتائیے کس نے دیا تھا جواب؟ میری جان فداؤ زینب سلام اللہ علیہ پر، میری جان فداؤ امام سید سجاد پر، زینبی گروہ نے اس کا جواب دیا تھا، زینبی لشکر نے اس کا جواب دیا تھا، حسینی لشکر نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج بھی یہ گروہ کتنے بھی بڑھ جائیں کچھ نہیں کر سکتے اگر حسینی لشکر قرار پا جائے، اگر حسینی لشکر تشکیل ہو جاتا ہے یہ گروہ اس کے مقابل کچھ نہیں کر سکتے، اور میرا آپ کا کام اس عزاداری سے یہی انجام دینا ہے۔ اس عزاداری کی معنویت یہ ہے کہ لشکر حسینی کو تشکیل دیا جائے، عزاداری کی معنویت کا تقاضا یہ ہے کہ فدائیان حسین کو کھڑا کیا جائے، حسین کے چاہنے والوں کا لشکر تشکیل دے دیا جائے، اور جان لیا جائے کہ عزاداری رسم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں جملے کو؟ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری بزم نہیں ہے کہ یہاں پر فقط شعر و شاعری، میری بہن جانتی ہے اگر شعر و شاعری بھی بامعرفت ہوتی ہے، فرض تک جیسی ہوتی ہے، دبل جیسی ہوتی ہے، تو وہ بھی انقلاب برپا کر دیا کرتی ہے، لیکن نہیں، وہ رسمی شاعری میری مراد ہے، وہ رسمی شاعری نہیں، عزاداری نہ رسم ہے، आजादारी ना बज़्म है, आजादारी रज़्म का नाम है, आजादारी आज़म का नाम है, लश्करे हुसैन के तश्कील के आज़म का नाम है। उस आजादारी फिदाइया ने हुसैन को जो है वो पैदा करने का परवान चढ़ाने का नाम है। बस आजादारी ऐसी हो मेरी आपकी, ये इबादत है तो अपने हाथ से इसकी मानवीयत को नहीं देना है। कैसे ऐसी आजादारी बर्पा की जाए कर रसूमात से जुदा होकर, बहुत रसूमात का शिकार हो जाते हो, नहीं हमारे अजदाद ने शुरू से ऐसा किया है हमें भी ऐसा करना। मैंने कहती आप आकर जाए मर्सी की जगह कोई नई चीज लेकर आ जाए, नहीं है जरूरी, नहीं रस्मा से मुराद ये जो पढ़े जा रहे वही नहीं, मार्फत के साथ हो जो कुछ हो मार्फत के साथ, वो एक सलाम क्यों ना हो लेकिन बामार्फत हो, वो एक पैगाम क्यों ना हो लेकिन बामार्फत हो। अजीजा ने गिरामी रस्मा से जुड़ा होकर आजादारी को आदाब के साथ बर्पा करने की जरूरत है। समझ लें आदाब क्या है, है ना, इसकी ज़ाहिरी हालत पर भी तवज्जो रखी जाए, इसकी मानवी हालत नहीं। मैं कहती कि ज़ाहिरी हालत को छोड़ दे बस मातम करना है या नहीं फ़कत एक दर्स ना, इसकी ज़ाहिरी हालत आपने रखी नहीं है, एक ख़ास हालत बनाई है ज़ाहिरी, पहले मर्जिया है फिर नौहा फिर जो है वो हदीस है, लेकिन इन तमाम पर तवज्जो हो कि कोई बेजा ना हो चीज़, सब बढ़ जा सब अपनी मार्फत के साथ हो, जो कुछ हो हक हो, नौहा भी है तो हक है, मातम भी हो तो हक के साथ हो, वो मातम ना हो जिसको मना किया गया है लेकिन इसलिए कि जिद है करना है, जिद है ना, जिद में अगर आकर कर रहे हैं आजादारी नहीं कर रहे हैं, आजादारी नहीं रस्म कर रहे हैं, रस्म कर रहे हैं, आजादारी करते हैं फिर आपस में झगड़े, आजादारी करते हैं फिर आपस में जो है जिदाल, आजादारी किस आजादारी को करने चले हुसैन की आजादारी, फिर मेरी मजलिस तेरी मजलिस की होती है, फिर मेरी मजलिस का टाइम ये आपकी नाजी जानी गिरामी, आजादारी के लिए आदाब फकत एक खतीब को समझने की जरूरत नहीं है, फकत शायर हुसैन को समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि आदाब से आरास्ता होना बानी मजलिस से लेकर सामईन तक की जरूरत है। जब कहीं जाकर आजादारी मानवी हो सकती, जब बानी मजलिस भी ऐसे खतीब को लाकर बिठाए कि जो आगाही रखता हो, जो इखलास रखता हो, जो जो है वो आइमा तहरीन अलमसलाम की तारीख का सही जानने वाला हो, जिसकी जबान से हक अदा होता हो, अजीजा ने गिरामी जब ऐसे खतीब को बिठाएगा उसने अपनी, यानी अगर हम कुल्ली तौर पर आकर देखें कि आज़ादारी क्या जो है वो किस किस पर क्या क्या हक होता है तो शायद बहुत तुलानी हो जाए, लेकिन कुल्ली तौर पर हम इस तरह देख सकते हैं कि आज़ादारी की ज़ाहरी हालत को कायम करने वाले कितने अपराध होते हैं, एक बानी मजलिस, दो खतीब, बल्कि अगर हम दो ले लें तो वो नौहे खान और मर्सिया खान भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी खान ने इस पर बहुत बात की और बहुत खूबसूरत अंदाज में, लिहाजा मैं इसको छोड़ रही हूँ फकत सही। अब आप ले लें तीन खतीब, चार सामईन, पांचवा एक जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं और तवज्जो भी नहीं देते और जो बहुत असरअंदाज हो सकता है हमारी मजलिस पर हमारी आज़ादारी पर, वो होता है नारे लगाने वाला। बड़ी अहमियत है इसकी, मेरी खास शायरा है, मैं चाहूँगी ऐसे नारे दिए जाएं जो वाकई हम सबको खड़ा करने वाले हों, हमारे क़याम को अमल में लाने वाले हों, ऐसे नारे ना हो जो हमें सुला देने वाले हों। क्यों? इसलिए कि ये भी अपनी जगह जिम्मेदार है। कैसे नारे लगाते हैं, मस्त कलंदर, मुझे नहीं मालूम किस किस तरह के, और फिर मजलिस चल रही है और फला का फादर, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह मैं नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन फादर और उस पर मुस्कुराहटें से एक मजलिस का बिल्कुल अपनी हालत से निकल जाती है। एक आज़ादारी अगर आप मिलाद में करने चले, मैं कहूँगी शायद मुस्कुराहट के लिए आपका ये अमल कोई वो नहीं था एक मोमिन के चेहरे पर मुस्कुरा, लेकिन अजीज़ान अजीज़ान माँ ये यहाँ पर कहाँ बैठे हुए हैं, ये आज़ादारी में बैठे हुए हैं, वहाँ आज़ादारी में जहाँ अगर रोना नहीं आ रहा तो रोने जैसा चेहरा बनाना भी इबादत करार पा जाता है, वहाँ पर आकर ऐसे जुमले कि जिसमें मुस्कुराहटें चेहरों पर आ जाए, میں نہیں سمجھتی کہ کہیں یہ حق ہو سکتا ہے. عزیزان ایک کام یہ لازمی ہے کہ وہ جو نعرے لگانے والے ہیں جن کو شوق اور ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے, وہ لازمت ایسوں کی طرح اگر شاید خود ہو تو کیا ہی خوب ایسے نعرے بنائے جو بمعرفت ہوں. ہم شیعہ کس کے, مثلاً ہم شیعہ کس کے, حیدر کے. ہمارے ماں باپ پیدا ہوں حیدر پر, یہ جان پیدا ہو حیدر پر, یہ اٹھانے والے. یا اس سے بڑھ کر کربلا نے خود نعرے دیے ہمیں, حیحات من نزل اللہ, حیحات من نزل اللہ سے بہترین کوئی نعرہ ہے. یہ لبیک بھی فقط زبان سے نہ ہو, قلب کی گہرائیوں سے ہو. جب لبیک ہو عزیزان گرام, یہ سب کے سب اپنی جگہ چند چیزیں جو ہے رکھنے والے ہونے چاہیے. ایک سب سے پہلی چیز, مسئولیت پذیر ہو, سب کے سب ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے. فقط اس لیے نہیں, انشاءاللہ نہیں ہوگا اس لیے کہ واہ واہ ہو جائے, شہرا ہو جائے, لوگ کہیں کیا مجلس ہوئی تھی. اگر اس نظریے کو سامنے رکھ, اس ہدف کو, اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مجلس گھر میں برپا کی جا رہی ہے, جان لیں رضا الہی اس میں شامل نہیں ہو سکتی. اہل بیت کی رضا نہیں شامل ہو سکتی اہل بیت سے, اس لیے کہ میرے گھر میں بھی اہل بیت کا ذکر ہو, یہ بہترین عمل ہے, یہ ایک بہترین عمل ہے. لیکن اس میں اور بے جا توقعات کا کر لینا, یہ غلط عمل آ جاتا ہے. سب سے پہلے ذمہ دار ہو, بانی مجلس ذمہ دار ہو, خطیب ذمہ دار ہو, سامعین ذمہ دار ہو, نعرہ لگانے والا ذمہ دار ہو. وہ نعرہ سلانے کے لیے نہیں لگا رہا ہو, وہ نعرہ مست ہونے کے لیے نہیں لگا رہا ہو, وہ نعرہ مستیوں میں جانے کے لیے نہیں لگا رہا ہو, بلکہ نعرہ بیدار کرنے کے لیے لگا رہا ہو. علی کی شیعہ بیدار ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, ہر لمحے اس بیداری کو محسوس کرنے والے. بس یہ بیداری کا اگر وہ کام بھی انجام دے رہا ہے, بہترین عمل انجام پا رہا ہے یہاں پر. عزیزان گرامی, اسی طرح سامعین ذمہ دار ہوں, آگاہی اتنی رکھتے ہوں کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اسے سمجھنے والے تو ہوں کم از کم, کم از کم اتنا تو غلط کہیں پر, خصوصاً تاریخ میں کہاں سے کہاں بات کو لے جایا جاتا ہے. تاریخ کو مس کر دیا جاتا ہے, واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے. تاریخ کو بالکل جو ہے اس طرح کے برعکس پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے. عزیزان گرامی, یہاں سامعین بھی, حتیٰ بعض لوگ نظر بھی آیا, ایسا سننے میں بھی آیا کہ وہی لوگ باہر نکل کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہیں, انہوں نے صحیح نہیں کہا تھا اور وہ جو ہے یہ بات غلط تھی. تو خوب اس وقت واہ واہ کیوں, کم از کم کچھ کہہ نہیں سکتے تو واہ واہ بھی نہ کرتے, کم از کم کچھ کہہ نہیں سکتے. اس وقت سر ہلے, اس وقت واہ واہ ہوئی کہ سامنے والے کی ضرورت اور بڑھتی چلی گئی, جری کر دیا آپ نے سامنے والے کو. اور جب وہ بول بول کے چلا گیا, اب آپ کہہ رہے کہ نہیں اس نے غلط بولا تھا, یہاں پر یہ مسئلہ کہا تھا, وہاں پر یہ, یہاں پر فلاں کی توہین کر دی تھی. اول تو اگر تاریخ کو مس کر کے, ممکن ہے یہاں پر کوئی غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے اس وقت خاموش ہے, لیکن جہاں علماء کی بے حرمتی کی جا رہی ہو یا دین کے کسی مسئلے کی بے حرمتی کی جا رہی ہو, دستورات دین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, اس وقت خاموش رہنے والا بھی اس کے برابر کا شریک ہو جاتا ہے, اس کے برابر کا شریک ہو جاتا ہے. ظلم کرنے والے کے سامنے خاموش رہنے والا کیا ہے, اس کا شریک قرار پاتا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی, جہاں بے حرمتی ہو, بہت سی دفعہ یہ سوال ہوتا ہے, ایسا ہو رہا ہوتا ہے, ہم بولے تو مشکل ہو جاتی ہے. عزیزو یہ دیکھیں, یہ عقلی طور پر فیصلہ کریں, اتنی بصیرت رکھیں, اگر دین کو پائمال کیا جا رہا ہے, اس کے ذریعے دین میں ایسی بدعت پیش کی جا رہی ہے, ایسی بدعت جو ہے لائی جا رہی ہے جو نہیں ہے دین میں, ظاہر بدعت وہی چیز ہوتی ہے, ایسی صورت میں بولنا واجب ہو جاتا ہے, کھڑا ہونا لازم ہو جاتا ہے. لیکن ہاں ایک وقت ہے, تاریخ کے کسی واقعے کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے پیش کر دیا یا تاریخ کے واقعے میں گڑبڑ کر دی اور اس سے دین کو پائمال نہیں ہو رہی, پائمال ہی نہیں ہو رہی, ایسی صورت میں آپ احترام کو ملو سے خاطر رکھ کے بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن ذہن میں رہے, جہاں بدعتیں پیش کی جا رہی ہیں, جہاں بدعتیں داخل کی جا رہی ہوں, وہاں لازم ہوتا ہے بولنا, وہاں لازم ہوتا ہے. مسئولیت پذیر سامعین کے لیے اسی لیے کہا, جہاں خطیب ذمہ دار ہے, جہاں بانی مجلس ذمہ دار ہے, وہاں سننے والا بھی ذمہ دار ہے, وہاں اس سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے, وہاں وہ بھی خدا کو جواب دے, وہاں وہ بھی خدا کے مقابل, اہل بیت کے مقابل جواب دے ہے. عزیزان گرامی, اسی کے ساتھ جو جو معنوی اس میں یعنی دوسری خوبی ہو ان سب میں وہ ہے خلوص نیت کا ہونا. خلوص نیت مجلس جو برپا کر رہا ہے بانی مجلس اس کی بھی خلوص نیت ہو, وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ کہ امام اس سے راضی ہوں, امام اس سے خوشنود ہوں, بی بی زہرا اس سے راضی ہوں, خدا اس سے راضی ہو کہتے ہم ہیں. لیکن بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو بھی پرکھتے نہیں. بڑا اچھا طریقہ اتنے پرکھنے کا بتایا تھا, کہا کہ آپ اپنے اوپر یہ رکھ کے پرکھیں, آپ کوئی بہت مجلس کر رہے ہیں اور بہت اس میں خدا نے دیا آپ نے دیکھے کر رہے ہیں, آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ مجلس میری میرے گھر کے بجائے کسی اور کے گھر میں ہو جائے. کر سکتے ہیں؟ اتنا خلوص ہونا چاہیے, اتنا خلوص ہو کہ اگر مجھ سے کوئی کہے آپ کی یہ مجلس آپ کے گھر کے بجائے میرے گھر میں ہو جائے, تبرک آپ دیجیے گا, سب کچھ آپ کیجیے گا, گھر میں میرے ہو جائے, اتنا خلوص ہے میرے آپ کے پاس. میں آپ کہہ کے ٹھیک ہے, خلوص نیت کو پرکھیں, آ کر پرکھیں. وہ روایت تو سنی بھی ہے نا, وہ واقعہ تو سنا ہوا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے 30 سال تک وہ صفحہ اول میں نماز پڑھتا تھا, ایک دن نہیں آیا صفحہ اول پر نہیں پہنچا اور پیچھے نماز پڑھنا پڑی. اس کے بعد جانتے اس نے کیا کیا, 30 سال کی نمازوں کے قضا کی, کیونکہ اس دن اس نے اپنے آپ کو پرکھ لیا. اس نے دیکھا مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, آج سب مجھ سے پوچھیں گے دیر ہو گئی تھی جو جب پچھلی سب میں نماز پڑھ رہے تھے. ہاں یہ خیال آتی اگلا خیال آیا, اچھا تو اب تک جتنی نمازیں پڑھی تھی میں نے ان لوگوں کے لیے پڑھی, 30 سال کی نمازوں کے قضا کیے. یہ ہوتا ہے خلوص نیت کو پرکھنا. پرکھے خلوص نیت کو کہ اگر میں آپ خلوص نیت کتنی رکھتے ہیں کہ اگر میرے گھر کے ٹائم کے وقت میرے گھر کے وقت میں دوسری مجلس ہو رہی ہے مجھے کتنا گوارا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجمع ادھر جا رہا ہے, مجمع ادھر نہیں آ رہا. میں نے اتنی محنت کی سب کے لیے اتنا سب کچھ کیا اس کے باوجود مجمع ادھر نہیں آیا. خوب ایک وقت اگر اتفاق ہو گیا ہے مجھ میں تحمل ہو, مجھ میں برداشت ہو تو خلوص نیت ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہیں سے جان لو یہ سب کچھ میں کس کے لیے کر رہی ہوں. عزیزانِ گرامی خلوص نیت یعنی پرکھتے رہیں اپنے آپ کو کہ میرا آپ کا کام خدا کے لیے ہو, خدا کی رضاعت کے لیے ہو, اہل بیت کے عشق میں ہو, ان کی محبت میں ہو. با خدا اگر ایسا ہو جائے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جو ایک بہت پیاری میں چیز ہمیشہ عرض کرتی ہوں اپنی خواران سے, میں کہتی ہوں اگر ایک گلی میں جو ہے وہ 10 اشرے ہوتے ہیں مل پرس یا 8 اشرے ہوتے ہیں, کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 8 اشرے جو 25-25 منٹ کی مجلس کے بھی نہیں ہو رہے ہوتے پورے, ان 8 اشروں کو بجائے اس کے 2 مجلسوں میں تقسیم کر دیا جائے. 4 ایک جگہ کرنے مجلسے, 4 ایک جگہ کرنے مجلسے. کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, غضب ہو جائے گا, کوئی بھی نہیں مانے گا, کوئی بھی نہیں مانے گا. کہا کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ کہا اس لیے نہیں مانے گا کہ وہ کہیں گے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہیں. میں نے کہا اچھا ایسا کر لیں, ایک دن اس کے گھر میں ہو جائے, اگلے دن یہی 4 مجلسے دوسرے والے کے گھر میں ہو جائے, اس سے اگلے. ہو سکتا ہے اگر چاہیں ہم لوگ, بہت کچھ ہو سکتا ہے. باخدا مجھے بہت پسند ہے وہ آزاد آدمیاں, میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں تو خاک ذرہ بھی نہیں ہوں, لیکن آپ سوچیں کہ جب ہم جیسے لوگوں کو پسند ہے تو آئمہ کتنے پسند کرتے ہوں گے ان چیزوں کو, کہ جن کے جب ہم مجلس میں وہاں پر پوچھتے ہیں ایران میں کہ کس کی مجلس ہے تو جواب حیرت کے ساتھ ملتا ہے, ابا عبداللہ حسین کی. نہیں, ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کس کے گھر میں ہو رہی ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں فلاں حاجی کے گھر میں ہو رہی ہے لیکن ہے امام حسین کی مجلس, اور لگتا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میزبان کون ہے, حتیٰ آخری لیوان دھو کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں, آخری لیوان بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے, کسی نے منت مانی ہوئی ہے کھانا ساتھ میں پکانے کی, کسی نے منت مانی ہوئی ہے عزاداری کے کام کرنے کی, کسی نے منت مانی ہوئی ہے فرش بچھانے کی, کسی نے من ہم کر رہے ہیں مل کر کام, یہ بھی تو عزاداری ہے, یہ بھی تو عزاداری ہے. خلوص نیت ہے عزیزوں, جہاں خلوص نیت ہوگا وہاں فقط ایک بانی مجلس ہی ہوگا, کہ وہ بیچارہ شرمندہ شرمندہ کبھی دوڑ کر خطیب کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے, کبھی دوڑ کر جو ہے حصہ والوں کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے, کبھی دوڑ کے پھر ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں آپ تک رسا ہے. خوب بیوی کے تھے واقعی, یہ بیوی کے مہمان تھے واقعی, یہ امام کے مہمان تھے, ان کا حق تھا ان کی جو ہے اس کو ادا کیا جائے. لیکن کیا ہی اچھا ہو سب کے سب میزبان بن کے آئمہ کی مہمانی کو نبھانے والے بن جائے, کیا ہی بہترین ہو. ہو سکتا ہے مگر کب؟ جب خلوص نیت ہو, جب خلوص نیت ہو. مسئولیت پذیر ہونا, خلوص نیت کا ہونا یہ ضروری, یہ صرف بنیادی چیزیں میں بات کر رہی ہوں, یہ اگر ہم میں آ جائے بخدا ہماری عزاداری مانوی آداب سے آراستہ ہو جائے. پھر بیجا توقعات نہیں ہوگی، پھر بیجا جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر دنیا طلبی نہیں ہوگی۔ یہ جو بعض دفعہ یہ جملے مجھے اچھے نہیں لگتے کہنے، لیکن میں کہہ رہی ہوں، بعض دفعہ تعلقات پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے افسوسناک بات ہے جلوسوں میں تعلقات پہ جھگڑے، پھر علم پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، میرا علم تیرا علم ہو رہا ہے، میری زری تیری زری ہو رہی ہے، میرا تابوت تیرا تابوت، مگر یہ سب کچھ امام کا نہیں ہے۔ کب سے سمجھ لیا یہ میرا آپ کا ہے؟ کب سے سمجھ لیا؟ کب سے میں آپ اس کے عجیب بن گئے، اجارے دار بن گئے، ٹھیکے دار بن گئے؟ یہ سب امام کا ہے، مگر اس وقت جب میں آپ خلوص رکھتے ہوں، خلوص سے نیت کے ساتھ کروں، پھر دنیا طلب ہی نہیں رہتی ہے، پھر یہ نہیں رہتا کتنا علم پہ چڑھا، بہت معذرت کے ساتھ، یہ دل کے درد ہے جو میں کہہ رہی ہوں، کتنا علم پہ چڑھاوا ہے، کتنا ذریع پہ چڑھاوا ہے، پھر یہ چیزیں نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی راہ میں ہو رہا ہے، مجھے لینا نہیں ہے دینا ہے۔ کب تک منصور بنے رہیں گے؟ ہماری عزاداریاں ہمیں منصوریت کی طرف لے کر جاتی ہیں، ناصریت کی طرف نہیں۔ عزیزان، یہ عزاداری کا معنوی پہلو یہ ہے کہ ایسا لشکر بنے جو حل من ناصر کی صدا کا جواب دینے والا ہو۔ کیوں آخر میں حسین نے حل من ناصر کی، آخر میں تو یہ کہنا چاہیے تھا میری قبر پر آ کر رونا، کہا تھا ائمہ نے کہا تھا، لیکن آپ نے نہیں کوئی ایسی وصیت کی، میری قبر پر آ کر اگر موم بتیاں جلانا، میری قبر پر آ کر رونا، میرے لیے ماتم بہت کرنا، میرا جنازہ تین، نہ کچھ نہیں، آخر میں کہا تو حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ قیامت تک یہ عزاداری ایسے لشکر پیدا کرنے کے لیے کی، ایسے لشکر، اگر ایسے لشکر پیدا ہوتے ہیں عزاداری میں کہ جو حسین کی اس صدا کا جواب دیں، لبیک یا حسین کہہ کر حسین منصور بن کے نہ جائیں حسین کے پاس، حسین یہ بھی دے دے، حسین وہ بھی دے دے، نہیں، بلکہ فدایان بن کے جائیں، حسین آج دینے آئے ہیں، اپنی جان دینے آئے ہیں، اپنی اولاد دینے آئے ہیں، سب کچھ دینے آئے ہیں، کس کی راہ میں؟ تیری راہ میں، تیرے فرزند کی راہ، وہ فرزند جو پردہ خیر میں، وہ فرزند جو ہمارے اس اعمال کی وجہ سے، ہمارے صحیح آداب کے ساتھ عزاداری نہ ہونے کی وجہ سے آج تک پردہ خیر میں، اس فرزند کے لیے فدایان اس عزاداری سے بن گئے، اس فرزند کے لیے لشکر اس عزاداری سے بن گئے، مگر اس وقت جب عزاداری رسومات سے آزاد ہو کر آداب کے ساتھ انجام دی جائے، جب دینے کے لیے عزاداری کی جائے، جب یہ عزاداری آپ میں مجھ میں اثار پیدا کر رہی ہو، قربانی کا جذبہ پیدا کر رہی ہو، ایسی ماں بنا رہی ہو کہ جو میں رباب جیسی ماں ہے، ایسی ماں بنا رہی ہو جو زینبی ماں ہے۔ عزیزانِ گرامی، اسی عزاداری سے کہا نا، پہلی آیت کو میں نے چھوڑ دیا تھا وہاں تک لا کر کہ جنابِ جو ہے زکریہ کا جنابِ زکریہ کا، جب کہا کہ اس کے بعد یہ جملہ کا بھا یا آئینہ، تو یہ خدا کا ذکر ہے، یہ رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے سے کیا، پھر اس کے بعد ہے اس نادا ان خفیہ، اب جب ذکر سن لیا خدا کے بندے نے اس کی رحمت کا، تو اب خفیہ، اب مخفی انداز میں کہا، کیا کہا؟ خدایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بھی لرزنے لگی، لیکن اس وقت میں من لدنک ولیا، اس وقت میں مجھے جانشین دے دے، مجھے آپ کو حیران کر دیتی ہیں یہ آیات، اس وقت میں کیا ضرورت تھی جناب زکریہ کو، جبکہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن جو ہے اس وقت میں ولی کو طلب کر رہے ہیں، اس وقت میں اپنے جانشین کو مانگ رہے ہیں، کہ اس راز سے پردہ امام زمانہ اٹھا رہے ہیں، کس طرح اٹھا رہے ہیں؟ امام بتا رہے ہیں کیوں مانگ رہے تھے، اس لیے کہ ابھی کربلا کے واقعے کو سنا، اور جب کربلا کے واقعے کو سن لیا تو اب خفیہ انداز ہے، اب مخفی انداز ہے، خدا مجھے بھی ایک فرزند کیوں دے دے؟ اس لیے کہ میں رسول کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ فرزند اسی طرح جس طرح شبیر شہید ہوئے، جس طرح حسین شہید ہوں گے، اسی طرح وہ فرزند بھی شہید ہو جائے، تاکہ درد رسول کو محسوس کر سکوں۔ بعض نے شبہ پیدا کیا، جناب زکریہ تو جناب یحییٰ سے پہلے شہید ہوئے تھے، اور جناب یحییٰ بالکل اسی طرح سرکار کے تشت میں پیش کیا گیا تھا امام حسین کی طرح، کہا بعد میں شہید ہوئے، کہا بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ پہلے رحلت پا گئے تھے، حسین بعد میں شہید، उस दर्द को महसूस करना चाह। यानी अभी करबला बर्पा नहीं हुई है, जाकिर खुदा की जात है, जाकिर हक ताला है। ऐसा जिक्र किया कि बंदे में उस नबी में करबलाई बनने का जज्बा बेदार कर दिया, ऐसा जिक्र कर दिया और करबलाई बन गया वो बंदा, वो नबी करबलाई बन गए। कब मुझे भी ऐसा फर्जन दे दे। और फिर उस दर्द को महसूस किया। अजीजों, मानवी आज़ादारी यही है, नतीजा यही है आज़ादारी का, हदफ यही है। ऐसे पैदायान खड़े हो जाए कि उस दर्द के एहसास को मुझे उसको आशना कर दे। अजीजान गिरामी, आज ये हुसैन फहमीदा इसी आज़ादारी का तो नतीजा नज़र आते। वो हुसैन फहमीदा जो इमाम रहबर मौज़म के सामने खड़े हो गए थे और रहबर मौज़म ने कहा था कि छोटे हैं आप, आपको महाज पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जानते हैं हुसैन फहमीदा ने क्या कहा था? हुसैन फहमीदा ने कहा था, अच्छा फिर आप करबला से जनाब कासिम का नाम निकाल दीजिए और मोहम्मद का नाम निकाल दीजिए। वो भी तो छोटे थे। यानी उस करबला ने हुसैन फहमीदा को हुसैनी बना दिया, हुसैन तहमीदा को हुसैनी। यही डॉक्टर चहरान हिजबुल्ला के लिए कहते थे, हमने कुछ नहीं किया, हमने इन शियों के अंदर फ़कत हुसैनियत को जिंदा किया, फ़कत इतना काम किया, इनमें हुसैनियत को जिंदा किया है। वो नारे जो कल तक इनके दिलों में घुट रहे थे, आज इनकी जबान से अदा होकर दुश्मन पर बम की तरह बरस रहे हैं। हमने फ़कत इतना किया। अजीजों, आज़ादारी का काम ही यही, मानवीय आज़ादारी से कहते जो पैदायान बना दे, जो लश्कर इमाम जमान तश्कील दे दे, जो लश्कर हुसैनी तश्कील दे दे, मानवीय आज़ादारी वही होती है। अजीज़ानी गिरामी, ये आज़ादारी यहाँ पर भी हुई है। एतजाज इसी आज़ादारी का नतीजा, वो बच्चा जिसने इज़हार किया, वो बच्चा इसी आज़ादारी का नतीजा है। शहीद मोहम्मद अली इसी आज़ादारी का नतीजा है। डॉक्टर मोहम्मद अली, आरिफ हुसैन, हुसैनी जैसे बुजुर्ग इसी आज़ादारी का नतीजा है। और आज मुदाफियान हरम इसी है। वाकई अगर मैं उनका जिक्र ना करूं मेरी बात अधूरी रह जाएगी, मैं मानवीय आज़ादारी का हक ही नहीं अदा कर सकती। ये मुदाफियान हरम जानते हैं कितने बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त? ये मुदाफियान हरम जो शाम की सरजमीन पर, जो करबला की सरजमीन पर मुख्तलिफ जगहों से जमा हो रहे हैं और जिन्हें मालूम है कोई वाह वाह करने वाला नहीं है इनका, क्योंकि जिन मुल्कों से जा रहे, अफगानिस्तान जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्क है, वहाँ पर अगर पता भी चल जाता है, बजाय वाह वाह करने के असारतें भी घर वालों को दरपेश हो सकती हैं, कैद और गिरफ्तारियाँ भी दरपेश हो सकती हैं, लेकिन ये हुसैनी है और हुसैनी जज्बे के साथ खड़े होकर जा रहे और माँ से ये कहकर जा रहे कि अगर मेरे बाप की कब्र को कोई उखाड़ने आ जाता, एक जवान की बात कर रही हूँ, अगर मेरे बाप की कब्र को कोई उखाड़ने आ जाता तो आप क्या कहती? मैं कहती बेटा उनके हाथ तोड़ दो जो तुम्हारे बाप की कब्र को उखाड़ना चाहते हैं। कहा, अच्छा बाप के लिए इतनी गैरत और बीवी के लिए गैरत नहीं है, हुसैन के लिए गैरत नहीं है? माँ कहती है, उसके बाद मेरे लबों पे ताले लग गए, मैं बेटे से कुछ कह नहीं सकी। ये बेटा जानता था जहाँ से जा रहा है, यहाँ से जब जाऊँगा और शहादत की खबर पहुँचेगी तो यहाँ पर कोई वाह वाह करने वाला नहीं होगा, सब ताने देने वाले होंगे, सब गिरफ्तारियों में मुब्तला करने वाले होंगे। लेकिन ये बेटा गया इसलिए कि हुसैनी लश्कर में शामिल होना चाहता था, इसलिए कि आज़ादारी से वाकई इसने कुछ लिया था और वो मानवियत लेकर वो यहाँ से गया। अज़ीज़ाने गिरामी, जहाँ पर, और यही चाहते हैं इमाम, यही कहा था ना खतीब से, अय्युहल खातिब, किसको कहा था? उस वक्त में जब मेरा इमाम कैदो सलासल में पाबंद था, और उस वक्त में देख रहे हैं एक खतीब खड़े होकर क्या कर रहा है, लोगों को राज़ी कर रहा है, खुदा को नाराहत कर रहा है। क्या कर दिया तूने? इस मिंबर को लकड़ियों का ढेर बना दिया, इस मिंबर को लकड़ियों का ढेर, क्योंकि जिस जगह से हक को ना बोला जाए वो मिंबर भी हो तो लकड़ी का ढेर बन जाता है। फिर मजलिस कैसे अपनी जगह पर रह सकती है जहाँ हक ना हो, जहाँ हक पर बात ना की जाए? अजीज़ाने गिरामी, बस मानवीय आज़ादारी में खुसूसन लाजमी ये दो बुनियादी चीज़ें, वगरना अगर खुदा मुझे तौफीक दे या देता तो मैं और ज़्यादा इस पर बात करती, लेकिन खुसूसन दो चीज़ें जो मानवी और बुनियादी है, वो एक मसूलियत पजीर होना और दूसरा जो है वो खलूस नियत का होना। बहुत सी मुश्किलात यहीं से ख़त्म हो जाती हैं, बहुत से मसाइल यहीं पर ختم ہو جاتے اگر یہ دو بنیادی خوبیاں بھی ہم سب میں پیدا ہو جائے, ہم سب میں, ان سامعین میں, بانی مجلس میں اور اسی طرح خطیب میں اگر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں بخدا بہت سے مسائل یہیں پہ ختم ہو سکتے. اور ان مسائل کے ختم ہونے کا نتیجہ میں عرض کر چکی ہوں کیا نکلتا ہے, حسینی لشکر تشکیل پانا شروع ہو جاتے ہیں, انقلاب, اور ایسا انقلاب جو امام کی راہ کو ہموار کرنے والا ہو, جو امام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہونے والا ہو, انشاءاللہ اس کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی, انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے ایسی عزاداری کے لیے کہ جس سے ہماری امام راضی ہوں, جس سے خدا راضی ہو, جس سے اہل بیت راضی ہوں, اور جس سے وہ بیوی کہ جس نے ہمیں عزاداری کا سلیقہ سکھایا, یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہم سے راضی و خوش ہوں. درود بھیجے محمد والی محمد. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اگر کوئی سوال ہے, کیونکہ بعض چیزوں کو بہت مختصر انداز میں ہم جو ہے بات کر کے آگے نکلیں, اگر سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں 5 منٹ. ماشاء اللہ بامعرفت لوگوں کا. جی جی نہیں جی, یہ مخالف کی طرف سے سازش نہیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں بھی, ایک جیسے ایک کہتے ہیں بعض دفعہ حماقتیں ہو جاتی ہیں دشمنوں سے. ایک حماقت جو ہوئی تھی وہ سعودی شہزادے کی, کہ اس نے آ کر یہاں پر حماقت کی, اور حماقت کیا کی اس نے, کھلم کھلا کہا کہ ایران جو ہے وہ امام کی جو ہے لشکر کی تیاری کر رہا ہے اور ہم اس لشکر سے جنگ کریں گے وہ سب کے سامنے. عزیزوں, یہ حماقت رہبر موسم نے کہی, یہ حماقت بعض دفعہ واقعی ہم اگر کہیں کہ خدا ان کو ان کے ہاتھ پہ جو چھوڑا ہوا ہے ان کے نتیجے میں حماقتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ ہمارے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہیں, سود مند ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا, رہبر موسم نے کہا ہم اگر کہہ کر بھی وہ ہو جاتے ہیں, سر پٹک پٹک کے جملے کہا کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ دشمن یہ کر رہا ہے, جیسا کہ کر رہا ہے, جیسا کہ کر رہا ہے, صحیح نا, لیکن کوئی بھی اس پر جو ہے وہ یقین نہیں کرتا. اب یہ حماقت ہے کہ جس کی وجہ سے سب کو کھلم کھلا, یعنی وہ بات جو کئی دفعہ کئی مرتبہ جو ہے وہ بارہا کہی گئی لیکن کوئی اس پر اتنی توجہ نہیں دے رہا تھا, لیکن اب جب کہیں تو اب واقعی سب کے ہوش ایک مرتبہ بجا ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو واقعی نا ایسا ہے. اور مثلا خود بخود ایک کہنا چاہیے حماقت کارآمد ہو گئی. ایسی ہی بہت سی حماقتوں میں سے شاید ایک حماقت یہ بھی ہے کہ کھلم کھلا سب کچھ ہوا ہے, اور یہ کھلم کھلا بالآخر ایسا ہے کہ اس کو میں نہیں سمجھتی کہ روکنے کی کوئی ضرورت ہو. ہاں یہ ہے کہ اس سے جھگڑے نہ بڑھیں آپس میں, صحیح نا, حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے. اس سے بہت سے چہرے آپ کے بے نقاب بھی ہوئے ہیں, صحیح, اور بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے آئی ہے. اب بعض دفعہ شاید بعض ایسے ہو, شاید حسن زن اگر میں بعض کے لیے کروں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا, لیکن ہاں ایسا ہے کہ گئے, اور وہ جو خصوصاً سروں کو سجدہ کرنا, وہ خصوصاً ایک دوسرے کو کرے کہ یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا مذہب ہے کہ جہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے کو سجدے کیے جا رہے ہیں, کہ ایئرپورٹ پہ جو پہنچ رہے ہیں ان کو جو سجدے کیے جا رہے ہیں, یہ حقیقت پہنچنی چاہیے, اور جب تک نہیں پہنچے گی ہوش کے ناخن لینے والے نہیں ہیں.
جی
ٹائم
جی
بول. میں نے عرض کیا کہ یہ عقلی مسئلہ ہوتا ہے, اس میں یہ دیکھیے کہ دین پائمال تو نہیں ہو رہا, کیونکہ ایسا وقت اگر ہے کہ بدعت, اور یہ بدعت لوگوں میں رسوخ کر جائے گی اگر آپ اس وقت نہیں کھڑے ہوں گے, تو اس وقت کھڑا ہونا ضروری ہے, وگرنہ اگر تھوڑا واقعہ ادھر ادھر کر دیا ہے یا اس میں ایسا نہیں ہے کہ دین پائمال ہو رہا ہو یا نئی بدعت رائج ہو رہی ہو، اس وقت ایسا ہے کہ بعد میں اس سے بات کی جا سکتی ہے آرام سے. ہو گیا ٹائم، بس معذرت. ایک جی اصل میں بعض دفعہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم نے فضائل کو محدود بھی تو بہت رکھا ہوا ہے نا. ہم نے بعض کہتے ہیں کہ فضائل کو، ابھی میں نے کہا نا باقاعدہ لکھا ہے کہ خیبر و خندق کے علاوہ نہیں کچھ بات کی جائے ممبروں سے، خوب یہ غلط ہے نا. ہاں ہاں، لیکن فضائل واقعی فضائل کس قدر ہیں، اور خود نہج البلاغہ کا ایک کلام، ایک جو ہے وہ حکمت بھی لوگوں تک پہنچانا، یہ فضیلت کو جو ہے لوگوں کو آشنا کرنا ہے حضرت علیہ السلام سے کی، تو یہ بھی ظاہر ایک وہ ہے. لیکن محدود اگر کرنے والے ہیں تو غلط ہے. ہاں اس صورت میں کہ فضائل کو آپ اس صورت میں کریں کہ بالکل نہیں پڑھ رہے اور بالکل، یہ تھوڑا سا اس پر غور کیا جائے. یہ ظاہر ہے بہت تفصیل سے جب بات ہوگی انشاءاللہ تو پھر کریں گے. اگر کوئی آپ لوگوں کو کرنٹ افیئرس سے متعلق سوال ابھی ہو رہا ہے تو وہ ابھی اس کے بعد بھی ہیں، آغا زاہدی ہیں ظاہراً، اور ظاہر پھر آپ لوگ آرام سے ان سے بات کر سکتے ہیں. جی میری گردن پتلی ہے، میں کیا کروں. جی جی بالکل. بالکل 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 بزم ولایت، بالکل ایسے ہی ہے. بزم سے مراد فقط وہ بھی نہیں ہے کہ مثلا ہم نے چند واقعات جو ہے وہ بیان کرنے ہیں اور یہیں تک محدود کر کے، جیسے میں نے عرض کیا باقاعدہ ایجنڈے میں شامل کی گئی ہے چیز ان کے، صحیح نا، تو یہ ظاہر ہے پھر بزمی تک محدود ہو جائے گی بات. تو رزم، عزم پیدا کرنا وہ آپ فضائل کے ذریعے بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ مختلف اس سے، صحیح نا. اس پہ تو پھر جب ہم خطابت پہ بات کریں تو بہت کھل کے، اور ظاہر ہے پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ بہت بات ہوئی ہماری خطابت پہ، صحیح. انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ خداوند متعال سے آپ سب کے لیے، ہم اپنے لیے انشاءاللہ توفیقات کے خواستگار ہیں. پروردگار عالم ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. لشکر امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ میں شامل ہونے کی ہمیں ہمارے بچوں خصوصاً توفیق عنایت.